میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص یہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت کیا خوب فرمایا شعر میں کہ میں یہ کیوں کہوں کہ میں بے یار و مددگار ہوں، اور کیوں اپنے آپ کو مجبور و بے شمار اختیار کروں. اے میرے آقا، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری جان آپ پر قربان ہے، آپ پر کروڑوں درود نازل ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی امتی چاہے کیسے ہی مرتبے پر فائز ہو، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا. یہی وہ مقدس گروہ ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی. یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، اسلام کا پرچم بلند کیا. یقیناً ان کی انتھک محنتوں اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہر طرف دین اسلام کی مدنی بہاریں ہیں. نمایاں ہے اسلام کے گلستہ میں، ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ. رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو تمام صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، ہدایت کے روشن ستارے ہیں، سبھی ہمارے آنکھوں کا نور و دل کا سرور ہیں. لیکن ان میں چند صحابہ ایسے بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صرف دین سیکھنے کے لیے رہا کرتے تھے. انہیں اصحاب صفہ یہ کہتے ہیں. آج ہم انہی کی شان اور انہی کی قربانیوں کے متعلق سنیں گے. ان اصحاب میں سے چند بڑے اور مشہور صحابہ علیم رضوان کی سیرت کے ضمناً چند مدنی پھول بھی بیان کریں گے. اور اصحاب صفا کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. وہ کیا وجوہات تھی جن پر اصحاب صفا نے گھر بار، اہل و عیال، فکر روزگار سب سے بے نیاز ہو کر مسجد نبوی شریف میں قیام اختیار کیا، یہ سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سب سے پہلے اصحاب صفا کے ایک مشہور صحابی مقبول بارگاہ رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنتے ہیں، جس میں دیگر اصحاب صفا کا بھی ذکر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی بڑی شدت تھی ایک بار مجھے، تو ایک دن میں راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے گزرے تو دیکھ کر مسکرائے، اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت بھی سمجھ گئے. فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے اس کی لبیک میرے آقا، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. میں پیچھے پیچھے چل دیا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو میں بھی اجازت لے کر گھر میں داخل ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا، ارشاد فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ کے لیے ہدیہ یعنی گفٹ بھیجا ہے. فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک میرے آقا، فرمایا جا کر اہل صفا کو بلا لاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا علیم رضوان یہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی کا سہارا لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صدقہ کا مال آتا تو وہ مال ان اہل صفا کو بھیج دیتے تھے، خود آقا اس صدقے کا مال نہیں رکھتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ہدیہ آتا، کوئی گفٹ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک فرماتے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال آیا کہ اہل صفا کا اس ایک پیالے دودھ سے کیا بنے گا، میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھوٹ میں لے لیتا، کچھ قوت حاصل کر لیتا. جب اصحاب صفا آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ. اب جب سب کو دودھ پلانا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ مجھے چند گھونٹ ملیں گے، لیکن اللہ پاک کے نبی کا حکم تھا، اطاعت و فرما برداری کے بغیر چارہ نہیں تھا. میں اصحاب صفا کے پاس گیا، ان کو بلا کر لایا. انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور وہ اندر آ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہوتا، پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا. تمام لوگ دودھ پی کر سیر ہو چکے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے اس کی لبیک میرے آقا، فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے. عرض کی آقا آپ نے درست فرمایا. فرمایا بیٹھو اور پیو. میں بیٹھ گیا، دودھ پینے لگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیو. میں نے پیا. آپ مسلسل فرماتے رہے اے حبور اے رات دودھ پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آقا اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے، فرمایا مجھے دکھاؤ. میں نے پیالہ پیش کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث پاک، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں، جب چاہیں جیسا چاہیں جتنا چاہیں جہاں چاہیں تصرف فرمائے، آپ کے پاس اختیارات ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں، دودھ کا سوے کی پیالہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اسے استعمال فرما سکتے تھے، مگر یہ گوارا نہ ہوا، بلکہ فیض اور جود کے دریا بہانے والے آقا، منگتوں کے دامن بھر دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفا کو بلا کر انہیں بھی اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلا کر اپنی سخاوت کے دریا بہائے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام علی مدوان نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سب سے بڑھ کر جواد ہے، پھر تمام اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سرکار اعلی حضرت کیا خوب فرماتے کہ ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. یہ اصحاب صفا کون تھے؟ سنیے، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اہل بیت، اے عاشقان غوث پاک، سنیے اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی ذکر ہے اور اصحاب صفا کا بھی ذکر ہے. خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں سے تھے، اور جو عاشقان رسول مدینے کی حاضری سے مشرف ہو چکے، تو مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا بھی ہے جو اصحاب صفا کے نام سے موسوم ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 400 یا 500 فقرائے مہاجرین یہ بیٹھا کرتے تھے، انہیں اصحاب صفا کہتے تھے. ان کے پاس گھر تھا نہ دنیاوی ساز و سامان، نہ ہی کوئی کاروبار، غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس ستر پوشی کا پورا کپڑا بھی نہیں تھا، ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے والے کا شہر میں کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا تو وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو جایا کرتے۔ تو بظاہر یہ اصحاب صفہ یہ بڑے ویک تھے، کمزور تھے، بظاہر یہ بڑے تنگ دست تھے، ان کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہ تھے، ان کے پاس کھانے کو غذا نہ تھی، ان کے پاس لیٹنے کو نرم گرم بستر نہ تھے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہ تھے، ان کے پاس اپنی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہ تھے، ان کے پاس کام کاج کرنے کے لیے غلام نہ تھے۔ الغرض بظاہر یہ بڑے غریب تھے لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول تھے، کیونکہ پیارے نبی کے مقرب تھے۔ قرآن پاک میں خود رب کائنات نے ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو تمام عمر، پوری حیات طیبہ، ہر محفل، ہر مجلس، ہر گھڑی، دن رات، صبح و شام انہی لوگوں کے ساتھ رکھیے جو مخلص سنسیئر ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو سیدھے سادے ہیں، جو نہایت خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے پیکر ہیں، جو صبح سے شام تک، جو فجر سے عشاء تک، جو پانچوں وقتوں میں، جو سحر کو جاگ کر، جو رات کو سونے سے پہلے، الغرض ہر وقت، ہر سانس، ہر کروٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساری دنیا سے منہ موڑ کر بس اپنے رب عز و جل کی ذات ہی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کی طلبگار ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار سے دور ہی رہیے جو مختلف وفد بن کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اپنے ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی شرطیں، کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اور ہمارا قبیلہ آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ اپنے پاس سے، اپنی محفل سے ان غریب اصحاب صفہ کو ہٹا دیں گے، یا کم از کم ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اپنے پاس نہ آنے دیں، ان کی محفل الگ لگائیے، ہماری مجلس الگ سجائیے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری سرداری پر فرق آتا ہے۔ بس یہی ایک رکاوٹ ہے جو ہم آپ کی نبوت اور رسالت، صداقت، امانت، دیانت پر اب تک ایمان نہ لا سکے۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مکاروں کی باتوں میں مت آنا، اور اپنی رحمت و عافیت والی نگاہوں کو ان پاکیزہ باطن والوں سے مت ہٹانا، کیونکہ آپ کی معرفت والی نظریں ہی ان حضرات کی کل کائنات ہیں، آپ کی محفلیں ہی ان کی زندگیاں ہیں، آپ کی جدائی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ پاک کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اصحاب صفا کا کس قدر بلند و بالا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے متعلق اپنے حبیب کو ہدایت فرمائی کہ انہیں اپنی بارگاہ ناز سے دور مت کیجئے. اور صراط الجنان جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے تفسیر قرآن 10 جلدوں میں شائع کی ہے, اس میں ہے کہ اس آیت کے مبارکہ سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1, معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقرا ہوں, اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ بہت افضل ہے. نمبر 3, صالحین کی 2 علامتیں بھی اس آیت میں بیان ہوئیں. اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور دوسری یہ کہ ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. نمبر 4, اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا. تو اے عاشقان رسول, اصحاب صفا کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں. انہوں نے زندگی میں تمام نعمتیں, گھر بار, اہل و عیال, مال و دولت, جاہ و ثروت, عیش و عشرت, دین کی تعلیم, اشاعت اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا. اصحاب صفا میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل تھے. چند مشہور صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اصحاب صفا یہ بہت غریب تھے, اکثر فاقوں بھری زندگی گزارتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی تحفہ آتا, صدقے یا مال غنیمت آتا, تو آقا اصحاب صفا پر خرچ کرتے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ حضرات کئی دن کا فاقہ کرتے تھے. اسی وجہ سے لوگ بہت کمزور تھے, ضعیف تھے, دبلے تھے, نادار تھے. آئیے اصحاب صفا کی غریبی کمزوری کے بارے میں کچھ روایات سنتے ہیں. نمبر 1, حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ, اب تصور کریں, دیکھیں اسلام کا کیسا وقت تھا, آج اللہ کی نعمتیں ہم کو کس قدر حاصل ہیں, لیکن یہ اسلام کے اولین جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیسی مشکلات میں انہوں نے دن گزارے. روایت سنیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ علیم رضوان نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے, اور یہ اصحاب صفا تھے. حتیٰ کہ کچھ لوگ کہنے لگتے یہ دیوانے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے, اے اصحاب صفا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے تو تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے فاقے حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو جائے. نمبر 2, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی اصحاب صفا میں تھے, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک کے سبب اپنی حالت دیکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مطہرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا. کوئی آدمی آتا, میری گردن پر پاؤں رکھ دیتا, وہ سمجھتا کہ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہے, حالانکہ مجھے جنون وغیرہ کچھ نہ ہوتا, یہ صرف میری حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی. نمبر 3, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم ضعیف اور نادار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, ہمارے لیے دعا کر رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, جس نے میری امت میں ایسے نیک سیرت بندے پیدا کیے جن کے ساتھ مجھے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا فقرائے مسلمین کو قیامت کے روز کامل نور کی بشارت ہو کہ وہ غنی لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی 500 سال کی مقدار پہلے داخل ہوں گے، اور یہ فقراء جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور غنی لوگوں کا محاسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غریبوں سے محبت کرنا یہ سنت انبیاء ہے، غریب لوگ امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو غریب پریشان حال ہوتے ہیں نا، بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور سے سنیے، جو غریب پریشان حال ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی دعا جلد مقبول ہو جاتی ہے، غریبوں کو حساب دینے میں آسانی ہوگی، ہے ہی نہیں بھائی، جس کا مال زیادہ ہوگا تو حساب زیادہ دے گا نا، جس کے پاس ہے ہی نہیں تو حساب بھی آسانی سے ہوگا۔ غریبوں کی خواہشات بھی عموماً کم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اہل بیت، بظاہر غربت جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، یقیناً وہ غربت جو بندے کو دین و شریعت سے دور کر دے وہ تو اچھی نہیں، جبکہ وہ غربت جو بندے کو شریعت کی پیروی، توکل علی اللہ اور خودداری پر ابھارے، یقیناً وہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ایسی غربت ہی ہمارے پیارے نبی کی چاہت، بہت ساری فضیلت اور بے شمار فوائد کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے غربت کو پسند فرمایا، مال و دولت کما کر اس سے نکلنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ اصحاب صفہ کی روشن مثال ہمارے سامنے ہے، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے مال و دولت جمع کرنا، کاروبار و بازار سے تعلق رکھنا یہ مشکل نہ تھا، لیکن انہوں نے ایسی چیزوں سے منہ موڑ کر صرف دین کی راہ کے لیے خود کو وقف کر کے پیش آنے والی غربت کو برداشت کیا، اور ہمیں کیا سبق دیا؟ ہمیں یہ سبق دیا کہ وہ غربت اچھی ہے جو بندے کو نیکیوں کی طرف لے جائے، وہ غربت اچھی ہے جو بندے کو مال و دولت کی ہرس سے آزاد کر دے، وہ غربت اچھی ہے جو علم دین سیکھنے کا سبب بن جائے، وہ غربت اچھی جو نیک اعمال پر ابھارے، مال و دولت سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ تو وہ غریب شخص جو اپنی غربت پر صبر کرتا ہے، مال جمع کرنے کے چکر سے دور رہتا ہے، امیروں اور ان کی دولت کو دیکھ دیکھ کر دل جلانے حسد کی آفت میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے، بے صبری اور ناشکری سے دور رہتا ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے، مصیبت و پریشانی کے وقت صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسا شخص قابل تعریف ہے۔ اور یاد رہے کہ غربت کا جو غم ناشکری، نا امیدی، نافرمانی، سرکشی کی طرف لے جا رہا ہو وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ تو ایسے غریب کو اصحاب صفا کے حالات سے درس حاصل کرنا چاہیے، غربت کے فضائل کو جاننا چاہیے، کیونکہ جو بندے کا جو رزق معین ہے نا وہ ملتا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ، یہ کسی کو ملتا نہیں ہے۔ میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، نہیں ہے نصیب میں کروڑ پتی بننا، تو اس کا ٹینشن کیوں لوں؟ ذہن یہ بنا لوں نا جو میرے حق میں ہے بہتر ہے، دعا یہ کروں گی یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور مجھے ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی کبھی غربت مصیبت یا آزمائش بن جاتی ہے، تو وہ لوگ جو غربت اور مصیبت پر صابر و شاکر رہنے کے بجائے ان پر کڑتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، شکوا شکایت کرتے ہیں، حرام طریقے سے غربت اور مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ ان کے گلے شکوے، بے صبری، غربت و مصیبت کو حرام ذرائع سے ختم کرنے کی کوشش کہیں آخرت کو تباہ و برباد نہ کر دے، جبکہ مصیبت پر صبر کرنا بڑے اجر و ثواب و درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ سیدہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محتاجی ایک مرض کی مانند ہے، جو اس میں مبتلا ہوا صبر کیا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج و غریب لوگ جنہوں نے اپنے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے، مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس مصیبت پہ میرا شکر ادا کرے، تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی اجر لکھا کرو جو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ رہے سب شاد گھر والے، شاہ تھوڑی سی روزی پر، رہے سب شاد گھر والے، شاہ تھوڑی سی روزی پر، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ، عطا ہو دولت صبر و قناعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں کہ اس مدنی ماحول میں جہاں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کو اپنانے اور شریعت پر عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، وہیں یہ ذہن بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، کیونکہ بعض اوقات ٹینشن ہوتا ہے اور کئی ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے جو دنیاوی پریشانیوں کے سبب معاذ اللہ خودکشی کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ بعض لوگ اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کر لیتے ہیں، سود پہ لین دین کر لیتے ہیں، حرام و ناجائز کام اختیار کر لیتے ہیں۔ نگران شورا نے ایک مرتبہ اسی طرح کے پریشان حال لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ایک بڑی پیاری بات، ایک حکایت نقل کی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات اس پر لکھوا لوں کہ جب کبھی میں کسی ٹینشن میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، میں وہ چیز پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب کبھی میں خوشی میں دیکھوں اس کو تو میں افسردہ ہو جاؤں۔ وزیر تھا بڑا عقل مند، اس نے بادشاہ سے انگوٹھی لی اور ایک جملہ لکھوا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب کاروباری مشکل ہے نا بھائی، کاروباری مشکل کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر میں بیماری ہو گئی، خود بیمار ہو گئے، بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ، والدین کی بیماری، عموماً خاندان میں پرسنلی انسان کو اسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اگر اس ٹینشن میں دیکھ لیں کہ یہ وقت گزر جائے گا تو صبر آ سکتا ہے نا، صبر آ سکتا ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آج اگر دنیا میں تکلیفیں آ گئی، پریشانی آ گئی، غربت آ گئی، فاقہ آ گیا، تنگ دستی آ گئی، تو کتنے دن رہے گی؟ بالآخر اس نے جانا ہے، اس نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مدنی سوچ حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات اور بالخصوص آج میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی پابندی سے شرکت کیا کریں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہوتے ہیں. تو اس مدنی مذاکرے میں شرکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے, علم دین حاصل ہوتا ہے, اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے. باپ کو تربیت ہوتی ہے کہ اولاد کو کیا سکھانا ہے, اولاد کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے, مسلمان ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اس طرح کے بڑے رنگ برنگی مدنی پھول, یہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس مدنی مذاکرے میں اپنا معمول بنا لیں. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرہ لائیو مدنی چینل پر دیکھیں. اچھا, مدنی مذاکرے کے جو سوال جواب ہوتے ہیں نا, اب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کے تحریری رسالے بھی شائع کرنا شروع کیے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ بھی رسائل موجود ہیں. آپ اگر یہ رسالے پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی بڑا زبردست جو ہے رسالہ, اس میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں کیا ہیں سنیے. واکنٹ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی, یہ معاشرے کے دیگر نوجوانوں کی طرح متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے. مثلا فلمیں ڈرامے دیکھنا, کھیل کود میں وقت برباد کرنا, موبائل فون انٹرنیٹ میں وقت صرف کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. ایک دن انہیں مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ انہیں کافی سکون ملا. انہوں نے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی, فرائض واجبات کا عامل بننے کے لیے کوشاں ہو گئے, ایک مٹھی داڑھی سجا لی, سنت کے مطابق مدنی حلیہ بنا لیا, اور اللہ کریم کا مزید کرم یہ ہوا کہ ان کے والدین نے بخوشی انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف مدینہ کر دیا. کیونکہ اصحاب صفا کا تذکرہ چل رہا ہے, تو میں بھی یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا پیغام جو آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پہنچ گیا, اس میں آپ دیکھیں جگہ بجگہ آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی رائے خدا میں پیش کر دیے, اپنی زندگیاں وقف کر دیے, رات دن سنتوں کی خدمت میں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں یہ وقت گزار رہے ہیں. ایک مبلغ دعوت اسلامی افریقہ میں مدنی قافلوں کے سفر پر تھے, مدنی مرکز سے جدول ملا. ایک افریقہ کے ایک ملک میں کسی علاقے میں ایک مسجد میں ان کا آنا جانا تھا. کہتے ہیں تقریباً 92 دن کا ان کا ویزا تھا اس ملک کا. وہ 92 دن میں سے کچھ دن کم اس مسجد میں صرف زہر کی نماز پڑھتے تھے اور اطراف میں دعوت دیتے تھے, غیر مسلم بھی تھے. 92 دن کی جو کم و بیش ان کی معاملات تھے, الحمدللہ اس میں تقریباً 150 کافروں نے اسلام قبول کیا تھا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کراتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم اصحاب صفا کے بارے میں سن رہے تھے کہ اصحاب صفا دین کی خدمت کرنے میں اپنی مثال آپ تھے, اصحاب صفا علم دین حاصل کرنے میں اپنی مثال آپ تھے. ان کے بنیادی کاموں میں سے ایک علم دین حاصل کرنا تھا. کئی روایت میں ان کے علم سیکھنے سکھانے کا تذکرہ ملتا ہے. زمانے جاہلیت میں سیدنا عبداللہ بن سعید بن عاص کا نام حکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. یہ بھی اصحاب صفا میں تھے. زمانے جاہلیت میں یہ کاتب تھے, اور اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ مدینے میں لوگوں کو لکھنا سکھائیں. تو کیا شان تھی ان کی, کیا خدمت تھی ان کی دین اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحمت کا نزول فرمائے. تو سبحان اللہ, یقیناً اگر جذبہ سچا ہو تو منزل کی طرف وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اصحاب صفا کا علم دین سیکھنے کا جذبہ یہ سچا تھا, اس لیے وہ دل جمعی اور استقامت کے ساتھ اس پر گامزن رہے, فاقے کرتے, بھوک و تنگی برداشت کرتے, لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے, مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. تو غور کیجئے کہ ایک طرف اصحاب صفا کا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, ضروریات زندگی میسر نہیں ہے, بدن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی لگن ہے, پھر بھی شوق ہے, اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مصروف رہتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہر طرف کھانے پینے کی سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں, علم دین حاصل کرنے کے آسان ذرائع جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، رہائش، کھانا پینا، ایوری تھنگ فی سبیل اللہ فری، لیکن کون کون آئے؟ کہ افسوس، صد کروڑ افسوس کہ ہم محض نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر غفلت و سستی کی بنا پر اس عظیم سعادت سے، علم دین حاصل کرنے سے محروم ہیں، یہاں تک کہ فرض و لازم علم اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بن گئے، ٹھیک ہے آپ انجینئر بن گئے، ٹھیک ہے آپ نے بڑا کاروبار بڑھا لیا، امپورٹ ایکسپورٹ کے زبردست ماہر ہیں آپ، کروڑوں کا کاروبار ہے آپ کا، مگر سوری ٹو سے آپ کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کیسے پڑھے لکھے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو نماز کی شرائط معلوم نہیں ہے، آپ کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ دین کی اہم باتیں خود اپنے لیے بھی جو جاننا ضروری ہے وہ بھی نہیں جانتے، تو آپ کیسے پڑھے لکھے ہیں؟ تو پتا چلا کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی قبول ہے، بیرون ملک جانا بھی قبول ہے، ماں باپ سے دوری اختیار کرنا بھی قبول ہے، کاروبار کرنا ہو، نوکریاں کرنا ہو، پانچ پانچ سال کا ویزا لے کر بھی دوسرے ملک جانا قبول ہے، مگر جو فرض علم مجھے حاصل کرنا ہے اس کے لیے اگر کہا جائے کہ بھائی مسجد میں عشاء کے بعد صرف 40 منٹس 45 منٹس کا مدرسۃ المدینہ بالغان، آئیے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، چلو یہ ذرائع بھی نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو فون پہ پڑھا دیں گے، 20 آورس 20 گھنٹے تقریباً دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع کیا، اس کے ذریعے آپ کو سروس دے رہے ہیں کہ پڑھ لیں بھائی، قرآن سیکھ لیں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں حج کرنا تو سیکھیں، آج عمرہ کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنا تو سیکھیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں حرام حلال کے معاملات سیکھ تو لے کر کیا ہیں، کریں گے کیا آپ لوگ؟ تو پتا چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اے عاشقان صحابہ، اصحاب صفا نے اپنی زندگیاں اس انداز میں گزاری کہ وہ آج تک امت کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے اخلاص، للہیت، تقوی، زہد، عاجزی، شوق علم، خدمت دین، قناعت جو مل جائے اس پر راضی، توکل اللہ پر بھروسہ، خوف خدا، عشق مصطفیٰ سمیت ساری خوبیاں اپنی مثال آپ۔ اللہ پاک نے ان مقدس گروہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ فقط ان کا ذکر کرنا بھی باعث رحمت ہے۔ آج ان کا ذکر ہوا نا، آج ان کا ذکر ہوا، الحمدللہ علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب صفا کا تذکرہ کرنا بھی باعث رحمت ہے، گویا ہم سب رحمت کی بارش میں نہا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے اس مقدس گروہ کے تذکروں میں بھی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ فقط ان کے ذکر کی برکت سے دلوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگتی ہے۔ آج بھی ان مقدس ہستیوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی بے کسی تھی، کیسی بے بسی تھی، سوچا جائے تو عقل حیران کہ اتنی مشکلات، لیکن علم دین حاصل کرنے کا جذبہ مرحبا۔ آج بھی ان پاکیزہ لوگوں کے واقعات کو سنا جائے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جائے، آج بھی ان پاکیزہ لوگوں کے صبر اور دین اسلام پر ثابت قدمی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بھی ہمت اور حوصلے کا نیا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بزرگ ہستی ہے اصحاب صفا کی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقویٰ پرہیزگاری کے پھولوں سے اپنے دامن سجانے والے، سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور پیارے نبی کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی ہیں۔ سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ، کیا آپ ایران کے رہنے والے تھے، اپنے آبا و اجداد کے دین سے بیزار، دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر مختلف دینی مذہبی رہنمائی کی صحبت اختیار کی، ایک راہب نے آپ کو بتایا کہ اب اللہ کے آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کے جانب ہجرت کریں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ گفٹ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد اب ایک قافلے کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے سلمان فارسی کو ایک یہودی کے آگے بیچ دیا، تقریباً 10 بار سلمان فارسی بیچے گئے، بالآخر بکتے 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 مدینے پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے. خبر سنی اللہ کے آخری نبی ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قبا میں تشریف لا چکے ہیں. اسی وقت دل بے قرار ہو گیا, فوراً نیچے اترے, خبر لانے والے سے دوبارہ خبر سننے کی خواہش کی. یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصہ آیا اور زوردار تھپڑ رسید کیا. کہنے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب, جاؤ اپنا کام کرو. اب پھر کام میں مصروف ہو گئے, لیکن صبر اور قرار تو لٹ چکا تھا. جو ہی موقع ملا کچھ کھجور ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یہ صدقہ ہے, قبول فرما لیجیے. سرکار نے خود نہ لیا, صحابہ سے کہا کہ تم کھا لو. یوں ایک نشانی پوری ہو گئی. ایک بار پھر کھجور کا خوان لے کر پہنچے, عرض کی یہ تحفہ ہے, قبول کیجیے. پیارے آقا نے صحابہ سے کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا. دوسری نشانی پوری ہو گئی. اس درمیان آپ نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی, اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پہ شاہوں کے سر جھکتے ہیں. غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان فارسی کا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی سے والیہانہ محبت تھی. اپنے وقت کا بیشتر حصہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے, فیضان نبوی سے بہرہ مند ہوتے. اس کے بدلے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں, اور یہ خوشخبری ان کو ملی. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت کے واقعات ہیں. آپ حضرت ابو ہریرہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے, اگر کسی وجہ سے نہ رکھ پاتے تو مہینے کے آخر میں, یعنی ہر مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتے, نہ رکھ پاتے تو آخر میں رکھ لیتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفن ہیں. تو دعوت اسلامی الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں بھی خدمت کر رہی ہے. اس میں ایک شعبہ مجلس حکیم بھی ہے. الحمدللہ 105 شعبہ جات کی طرح مجلس حکیم میں بھی ہمارا کام ہوتا ہے. اس مجلس حکیم کا جو کام ہے, ان کی نیشنل کونسل فار طب, ان کی یونیورسٹیز, ان کے مطب, ان کے دوا ساز ادارے, ان کے دوا خانے, پنسار اسٹور, اس میں الحمدللہ ہمارے اسلام میں رابطہ کر کے وہاں مدنی حلقے لگاتے ہیں. اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو اجتماعات میں لاتے ہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کراتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کراتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ آج کے بیان میں ہم نے بہت سے مدنی پھول سیکھے کہ کوئی امتی چاہے کتنے ہی مرتبے پر فائز ہو, کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, الحمدللہ. اصحاب صفا کے بارے میں سنا کہ انہوں نے مشکلات میں اپنی زندگی کیسے گزاری. اصحاب صفا ہر حال میں اللہ سے راضی رہے, کبھی ناشکری نہیں کی. اصحاب صفا نے غربت کے عالم میں بھی دین سیکھنا نہیں چھوڑا. اصحاب صفا سے ہمارے پیارے نبی بڑی محبت فرماتے, اور اللہ کریم نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.